بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, पहली मजलिस। जी हाँ सामईन, रेडियो तहरान की आज की पहली उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह जुहा की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब करीम मंसूरी। और सामईन, हमारी ये नशयात आप मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामईन, आज फरजंद रसूल हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। हम इस सिलसिले में आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। और सामईन, यह है हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील। अभी थोड़ी ही देर में आप आलमी खबरें सुनेंगे और उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम ज़ाफ़िया निगाह, और उसके बाद आप समाअत फरमाएंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद प्रोग्राम सुबह उम्मीद आप सुन सकेंगे, और उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम यादों के झरोके। नशरियात के आखिर में आप समाअत फरमाएंगे आज के दिन की दुआ। सामईन, रेडियो तहरान से पेश खिदमत हैं आलमी खबरें। ये तहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। समझ लीजिए, अब समाअत फरमाइए आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पेश खिदमत है बाज़ अहम खबरों का खुलासा। कतर के वजीर खारजा ने तेहरान में आला ईरानी क़यादत से मुलाकात की है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इतवार को मुनक़िदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ पार्टी ने बढ़तरी हासिल कर ली है। हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र में शदीद बारिश और जमीन खिसकने के नतीजे में पैदा शुदा हालात इंतहाई बहरानी बताए जा रहे हैं। और अफगानिस्तान के सूबे गजनी के इलाके मालिस्तान के लोगों ने तालिबान गिरोह पर जंगी जरायम का इर्तकाब करने का इल्जाम आयद किया है। खबरों के खुलासे के बाद अब खबरों की तफसील। कतर के वजीर खारजा ने तेहरान में आला ईरानी क़यादत से मुलाकात की है। ईरान के दफ्तर खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान आल सानी ने गुज़श्ता रोज तेहरान में ईरान के नौ मुंतखब सदर सैयद इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। इस मुलाकात में अहम दो तरफा दिलचस्पी के मामलों पर तबादले ख्याल किया गया। कतर के वजीर खारजा गुज़श्ता रोज तेहरान पहुंचे थे। मुलाकात में खित्ते और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। ईरान के नौ मुंतखब सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान और कतर दीनी लिहाज से बिरादर हैं और एक दूसरे के काबिल एतमाद दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने साबित किया है कि वो एक काबिल एतमाद दोस्त और पड़ोसी है, और आप यकीन रखिए कि ईरान अपने हमसायों का खैर ख्वाह है। नौ मुंतखब सदर ने कहा कि इलाके में बदमनी की जड़ें इलाके से बाहर तलाश की जानी चाहिए और इलाके के मसाइल का हल इलाकाई मुल्कों के दरमियान तआवुन है। कतर के वजीर खारजा ने भी इस मुलाकात में सैयद इब्राहिम रईसी को अमीर कतर का सलाम पहुंचाते हुए کہا کہ ان کا ملک علاقے میں امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایران کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ قبل ازیں قطر کے وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ دلچسپی کے مختلف مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ایک سینئر کمانڈر کا کہنا ہے کہ موجودہ وقت میں ایران ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آیا ہے۔ ایرانی بحریہ کے سینئر کمانڈر ریئر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے اتوار کو ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک فوجی پروگرام سے خطاب میں کہا کہ ایران نے متعدد کہ ایران کی مسلح افواج نے متعدد علاقوں میں اچھی پیش رفت کی ہے، جس کی وجہ سے موجودہ وقت میں ایران ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کبھی بھی کسی کو بھی ملک کے اقتدار اعلی اور قومی مفاد کے خلاف قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج کا ایک ہی مشن ہے، اور وہ ہے اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کی حفاظت کرنا۔ ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری کا کہنا تھا کہ ایرانی مسلح افواج کو مستقبل میں کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے کے لیے اپنی جنگی توانائیوں کو اس طرح سے مضبوط کرنا چاہیے کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ اعلان کر سکیں کہ کسی بھی دشمن کو ملک کے مفاد اور علاقائی اقتدار اعلی کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اتوار کو منعقدہ انتخابات میں تحریک انصاف پارٹی نے برتری حاصل کر لی ہے۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف نے 25 نشستیں حاصل کی ہیں، پیپلز پارٹی 8 اور نون لیگ 6 نشستوں پر کامیاب رہی ہے، جبکہ مسلم کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کو ایک ایک نشست ملی ہے۔ قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے صبح 8 بجے شروع ہونے والا پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا، جبکہ پہلی مرتبہ پولنگ اسٹیشن پر فوج تعینات نہیں کی گئی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی 45 نشستوں پر مشتمل ہے، اور اس کے لیے 700 امیدوار میدان میں تھے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں شدید بارش اور زمین کھسکنے کے نتیجے میں پیدا شدہ حالات انتہائی بحرانی بتائے جا رہے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 3-4 روز سے جاری شدید بارش اور زمین کھسکنے کی وجہ سے حالات بے قابو اور بحرانی ہوتے جا رہے ہیں، اور اب تک 200 کے قریب افراد ہلاک اور لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ مسلسل شدید بارش کی وجہ سے مہاراشٹر کے متعدد اضلاع زیر آب آ گئے ہیں، اور کئی علاقوں میں زمین کھسکنے کے واقعات پیش آئے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے مکانات منہدم ہو گئے۔ نیز 200 افراد یا تو ہلاک ہو گئے یا لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں کہا جاتا ہے کہ ریاست مہاراشٹر کے چاروں جانب تباہی کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، سڑکوں سے لے کر لوگوں کے گھروں تک پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلی ادھو ٹھاکرے نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اور لوگوں کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خوزستان کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے بیان کو اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے انسانی حقوق کی ہائی کمشنر میشل بشلے کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ خوزستان کے بارے میں ان کا بیان غلط معلومات اور الزام تراشیوں پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر مصدقہ، من گھڑت اور غلط اطلاعات پر مبنی بیان پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ خوزستان کے عوام کے مسائل کے حل کی غرض سے ایرانی حکام، عدلیہ، سلامتی کے اداروں اور ذرائع ابلاغ کی کوششوں اور اقدامات کو خاطر میں لائے بغیر جاری کیے جانے والے بیان سے سیاسی محرکات کا پتہ چلتا ہے اور اس کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہتی۔ افغانستان کے صوبے غزنی کے علاقے مالستان کے لوگوں نے طالبان گروہ پر جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے غزنی کے علاقے مالستان پر طالبان کے حملے میں جاں بحق ہونے والے بعض گھرانوں کے لوگوں نے اتوار کے روز کابل میں ہونے والی پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ مالستان میں طالبان عناصر نے عام شہریوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا اور ان کا بہیمانہ قتل عام کیا۔ ان شہریوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مالستان پر طالبان کے حملے میں کم از کم 43 افراد مارے گئے، جن میں فوجی اور عام شہری نیز خواتین و بچے سبھی شامل ہیں۔ ادھر افغانستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری افواج اور طالبان کے درمیان جنگ جاری ہے۔ آئی آر آئی بی نیوز کے مطابق افغانستان کی فوج نے ملک کے 13 صوبوں میں طالبان کے خلاف آپریشن کیا، جس میں طالبان کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اطلاعات کے مطابق لغمان، ننگرہار، نورستان، کنڑ، غزنی، پکتیکا، قندھار، ہرات، بلخ، جوزجان، ہلمند، قندوز اور کاپیسا صوبوں میں ہونے والے آپریشن کے دوران کم از کم 260 طالبان ہلاک جبکہ 175 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں طالبان کے اسلحے اور جنگی ساز و سامان کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے تیل سے مالا مال صوبے شبوہ کے مرکز میں اپنی پیش قدمی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس صوبے کے کئی اہم اور اسٹریٹجک علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے سعودی عرب سے وابستہ مستعفی حکومت منصور ہادی کے عناصر کو عقبہ مالحے کے علاقے میں بھاری مقدار میں جنگی ساز و سامان پہنچائے جانے کے باوجود ایک کامیاب کارروائی انجام دے کر صوبہ شبوہ کے اس علاقے میں مزید اسٹریٹجک علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا اور منصور ہادی کے اہلکار فوجیوں کو خاصا نقصان پہنچایا۔ اس رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کی اس کامیابی اور پیش قدمی کے بعد صوبہ شبوہ میں بیہان کا علاقہ یمنی فوج کے نشانے پر آ گیا ہے اور اس پر یمنی مسلح افواج کا کنٹرول آسان ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزاری۔ اب آتے ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آج 11ویں اسمبلی انتخابات منعقد ہوئے، اور ان انتخابات کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ 3 ملین کے سے زیادہ ووٹرز جو تھے وہ ووٹ ڈالنے کے اہل تھے، اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے پولنگ بوتھ قائم کیے گئے تھے۔ 45 رکنی اسمبلی کے لیے 700 تقریباً امیدواروں کی بات کی جا رہی تھی کہ وہ میدان میں ہیں۔ البتہ اصل مقابلہ پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے درمیان بتایا جا رہا ہے، اور تینوں ہی جماعتوں نے الیکشن کے حوالے سے بھرپور انتخابی مہم چلائی تھی اور کشمیر کے اندر، اور تینوں پارٹیوں کی ایک کوشش ہے کہ وہ کشمیر کے اندر یکا و تنہا اپنی حکومت بنا لیں۔ کشمیر اسمبلی کی 45 رکنی اسمبلی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے کس حد تک اہمیت کی حامل ہے اور اس پر اتنا زور کیوں ہے؟ ساتھ ہی یہ کہ کیا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی انتخابات کے نتائج پاکستان کی داخلی سیاست پر کیا اثر مرتب کریں گے، اور ساتھ ہی یہ کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اس کا کوئی اثر ہونے والا ہے، خاص طور سے کشمیر پالیسی کے حوالے سے کوئی تبدیلی کے آثار ہو سکتے ہیں یا نہیں، ان تمام باتوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تہران سے سینئر تجزیہ نگار جناب غلام عباس حیدری صاحب۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ۔ فوزیہ صاحبہ، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
فوزیہ شاہد صاحبہ، میں آپ ہی سے اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ الیکشن ہو گیا اور کچھ بدنظمی کی اطلاعات بھی آئیں، کچھ لوگ، دو افراد کے مارے جانے کی خبر بھی آئی، لیکن مجموعی طور پر الیکشن پر امن رہا۔ آپ کے خیال میں مجموعی صورتحال کیا ہے اور الیکشن کے جو رجحان ہے وہ کیا دکھائی دے رہا ہے؟
بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جیسے جس طرح بھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کمپین بہت بھرپور تھی، اور تینوں جو اہم سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی، انہوں نے بھرپور جو ہے وہ ایک کمپین اپنی چلائی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر بھی اس کمپین میں حصہ بنے، اسی طرح پیپلز پارٹی کے چیئرمین اس کا حصہ بنے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ اس کا حصہ بنی، اور انہوں نے پورے آزاد کشمیر میں مختلف مقامات پہ بہت بڑے بڑے جلسے کیے۔ لیکن آج جو صورتحال تھی، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جو ٹرن آؤٹ دیکھ رہی تھی، تو اس جس طرح جوش جو پایا جا رہا تھا جلسوں میں، اس سے مجھے بہت کم دکھائی دیا۔ ٹرن آؤٹ جو ہے بہت سے علاقوں میں بہت کم دکھائی دیا، جو بڑے شہر ہیں خاص طور پہ مظفر آباد، یہاں تو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتر ٹرن آؤٹ بھی ہے اور جو اس کی صورتحال بھی کچھ نتائج سامنے بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ دور دراز خاص طور پہ ویلی وغیرہ میں ہم نے دیکھا کہ بہت کم ٹرن آؤٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ میرا وہاں تو جانا، لیکن یہ ہے کچھ ہم نے ٹرینڈ دیکھے، بہت ضعیف لوگوں نے بھی ووٹ ڈالے، معذور لوگوں نے بھی ڈالے، بیمار لوگوں نے بھی ڈالے، یہ تو بڑا ایک ہیلدی ٹرینڈ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ جو ہے جتنا متوقع تھا، جس طرح جوش و خروش سے، اور خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تین بڑی جماعتیں اس میں حصہ لے رہی تھی، تو اس میں ٹرن آؤٹ کا امکان یہ تھا کہ بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بہتر طور پہ، یقیناً جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے، دو لوگ بھی جو ہیں وہ مارے بھی گئے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر انتخابات ہوئے ہیں، اور اب نتائج چونکہ آنا شروع ہو گئے ہیں، نتائج کے بارے میں جس طرح ایک روایت ہے، میں تو اس کو روایت کا نام دیتی ہوں، اور میں کوئی زیادہ اس سے اطمینان کا اظہار کبھی بھی نہیں کیا کرتی کہ یہ کہنا کہ جس کی مرکز میں حکومت ہے وہ وہاں حکومت بن جاتی ہے، وہ اکثریت لیتے ہیں، اور یہ ابھی جو تھوڑے ٹرینڈز دکھائی دیے ہیں وہ تقریباً اسی طرح کے دکھائی دے رہے ہیں کہ جو حکمران جماعت وہاں تھی، پاکستان مسلم لیگ نواز، وہ ابھی تک جو کافی پیچھے دکھائی دے رہی ہے جو اب تک ہے۔ ابھی میں اس کو، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ریزلٹس ابھی آ رہے ہیں، کمپلیٹ جو مکمل ریزلٹس نہیں ہیں، کچھ نشستوں کے کمپلیٹ جو ریزلٹ آئے ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی جو ہے وہ سرفہرست دکھائی دے رہی ہے، اور دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز جو برسر اقتدار تھی وہ اپنی وہ پوزیشن جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ
سکی۔
یہاں جو سنجیدہ سوال ہے کہ یہ کیوں تاثر دیا جاتا ہے کہ جو مرکز میں حکومت ہے اس کو ہی جیتنا ہے۔ چند دن پہلے میں لوگوں کی رائے دیکھ رہی تھی، تو اس میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ مرکز نے جیتنا ہے، چونکہ پی ٹی آئی نے جیتنا ہے، اس لیے ہم انہیں ہی ووٹ دیں گے، اپنا ووٹ ضائع نہیں کریں گے۔
صحیح،
یہ ایک رجحان ہے جو ہم ماضی میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کی جب حکومت مرکز میں آئی تو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اسی طرح یہ جو ابھی حکومت ختم ہو رہی ہے، مسلم لیگ نواز کے دور میں اس کے انتخابات ہوئے تھے تو وہ ان کی حکومت بنی، اور آج جو ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک جو ٹرینڈز ہیں اس میں مجھے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ سمپل میجورٹی جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی. مجھے لگتا ہے کہ مسلم کانفرنس یا دیگر کچھ جماعتوں کے ساتھ یا انڈیپینڈنٹس کے ساتھ وہ ایک حکومت شاید آنے والے وقت میں بنائیں گے.
صحیح. فوزیہ صاحبہ بہت شکریہ. غلام عباس حیدری صاحب, جیسا کہ محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ نے بھی اشارہ کیا کہ نہیں لگتا کہ کوئی بھی جماعت جو ہے, یعنی تین بڑی جماعتوں نے بھرپور کمپین چلائی, نہ تو یہ کہ ٹرن آؤٹ اتنا دکھائی دیا کہ جتنا ہونا چاہیے تھا کہ تین بڑی جماعتیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں الیکشن میں کمپین چلا رہی ہیں, ان کے اہم رہنماؤں نے وہاں جا کر جو ہے کمپین چلائی. آپ کے خیال میں ایک تو یہ کہ ٹرن آؤٹ کم ہونے کی وجہ کیا ہے, دوسرے یہ کہ یہ جو رجحان دکھائی دے رہا ہے جس طرح انہوں نے اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی واس میجورٹی حاصل نہ کر سکے اور مقامی جو جماعتیں ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے, تو اس کی وجہ کیا دکھائی دے رہی ہے بظاہر آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم, جس طرح آپ نے اشارہ کیا اور فوزیہ شاہد صاحبہ نے بھی جو اشارہ کیا, دیکھیں اس وقت جو میرے خیال میں ٹرن آؤٹ جو کم رہا, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس اسمبلی انتخابات میں جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہو رہے ہیں, پاکستان کی تین بڑی سیاسی جماعتیں وہاں انتخابی مہم چلا رہی ہیں. یوں سمجھ لے کہ یہ انتخابی مہم اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں ہو رہی ہے اس طرح سے, کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ انتخابات میں صرف کشمیر کی ایک سیاسی جماعت مسلم کانفرنس نے شرکت کی, باقی سب جو ہے پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں انہوں نے جو ہے شرکت کی انتخابات میں. ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ کم ہونے کی وجہ. جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے یا فوزیہ شاہد صاحبہ نے کہا کہ پی ٹی آئی واضح اکثریت سے کامیابی حاصل نہیں کرے گی, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کی جو حکومت بنی تھی اس سے پہلے یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی جو حکومت بنی تھی ان سے زیادہ سیٹیں حاصل کر سکے گی اس مرتبہ, کیونکہ ابھی تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہمارے پاس موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق تقریباً 20 سیٹوں پر پی ٹی آئی آگے ہے, 5 اور 4 سیٹوں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, اور اس طرح 2 سے 3 سیٹوں پر جو ہے مسلم کانفرنس. لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر پی ٹی آئی واضح اکثریت حاصل نہ کر سکے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت نہیں بنائے گی.
صحیح, ٹھیک ہے.
یا تو وہ مسلم کانفرنس ساتھ حکومت بنائے گی, لیکن زیادہ تر امکان یہ ہے کہ شاید جو آزاد امیدوار ہوں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی تحریک انصاف مل کر حکومت بنائے. جہاں تک یہ خیال یا یہ اس میں عمران خان کبھی بھی جو ہے ان دو جماعتوں کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے.
صحیح.
اور ٹرن آؤٹ کے بارے میں جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے جو چیف الیکشن کمشنر تھے عبدالرشید صاحب, انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے خیال کے مطابق اب ہرچند کے ابھی تک جو ہے وہ
حتمی
نہیں ہے اور تمام سیٹوں کے جو نتائج سامنے نہیں آئے, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ 50% سے زائد جو ہے ٹرن آؤٹ رہے گا. اور جو دو حلقوں میں جو انہوں نے انتخابی نتائج کا اعلان کیا جہاں انتخابات مکمل ہو چکے تھے, انہوں نے کہا کہ ان حلقوں میں 60% سے 70% تک پولنگ ہوئی ہے.
صحیح.
یہ جو اس وقت تک کی وہاں کی جو صورتحال بنی تھی.
شکریہ محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ. الیکشن کے نتائج کا کیا اثر آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی یا داخلہ پالیسی پر اس کے نتائج کیا پڑیں گے, اور یہ جو کشمیر میں ریفرنڈم کی بات حکمراں جماعت کی جانب سے کی جاتی رہی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟
دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یقیناً آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں جو کمپین کی گئی جو تینوں جماعتوں کی جانب گئی, اس میں مجھے ایک پہلو زیادہ پسند نہیں آیا, اور وہ تینوں نے ایک دوسرے پہ کچھ اس قسم کے الزامات لگائے. حکمران جماعت پہ بھی الزامات لگائے کہ کشمیر کے سودے کے حوالے سے, اسی طرح اگر دیکھا جائے تو دوسری جماعتوں نے بھی ایک دوسرے پہ کچھ بہت سنگین الزامات لگائے جو اس الیکشن میں کم از کم نہیں ہونے چاہیے تھے. اب اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے جو بھارت کے قبضے میں ہے, اس کے بعد پاکستان میں جو یہ آزاد کشمیر ہے اس کی اہمیت یقیناً بہت بڑھ چکی ہے. اب اگر ہمارے حکمران جماعتیں جو مختلف اوقات میں برسر اقتدار رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے ایک سٹانس رکھا ہوا ہے, اور وہ پچھلے 70 برسوں سے ہے, کوئی آج کی بات نہیں ہے, جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. اب اگر جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس کو آپ اتفاق کرتے ہیں تو الزامات والی بات درست نہیں تھی. اب جو الزامات لگائے گئے میرا خیال ہے اس نے ایک انٹرنیشنلی بھی بہت بڑی ہائپ کریٹ کر دی ہے. انٹرنیشنلی بھی اس انتخابات کو بہت زیادہ مائنیوٹلی دیکھا گیا اگر آپ پہلے کبھی بھی الیکشنز کو اس طرح کے حوالے سے نہیں دیکھا گیا, لیکن یہ کیونکہ آپ نے جیسے ابھی ریفرینڈم کی بات کہی ہے, ریفرینڈم جو ہے یہ بھی تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ حکمران جماعت سے اس وقت غلطی ہوئی ہے, کیونکہ اس میں ریفرینڈم کا یہ تاثر جو ہے اس وقت دینا کوئی زیادہ بہتر نہیں تھا. وہ ریفرینڈم کی بات یہ ہو رہی تھی جب یہ تھرڈ آپشن کی بھی ایک بات آئی تھی, اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر کشمیر کے جو ابھی بھارت کا حصہ کہلایا جا رہا ہے اس کا اگر یہ وہاں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ انہوں نے کشمیر کے بھارت کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے, تو اس سلسلے میں ان کا ریفرینڈم کی بات تھی. ابھی فی الحال کوئی ریفرینڈم کی بات کوئی زیادہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں تھی, اور اس وقت میں سمجھتی ہوں انٹرنیشنلی جو حالات ہیں یا تعلقات ہیں اس پہ اثر تو ضرور ہوگا اس کا, یہ نہیں ہم کہہ سکتے, اس کو نظر انداز بھی نہیں ہم کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں ہاں بہت سنجیدگی کا مظاہرہ تمام سیاسی جماعتوں کو کرنا چاہیے تھا اور اب بھی کرنا چاہیے. جو بھی حکومت بنے گی سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک فرم سٹینڈ ہے, جو ان کا ایک سٹرونگ سٹینڈ کہہ لیجئے, اس پہ ہی چلے گا, کیونکہ ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ ہمارے بہت زیادہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ نہیں بناتی, اس میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں, اس میں ہماری جو دفاعی ادارہ ہے وہ اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے, انٹرنیشنل بھی اثرات اس میں ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ کشمیر کی پالیسی انہوں نے نہیں بنانی اور کشمیر کے حوالے سے بھی انہوں نے نہیں کرنا, تو انہیں اس سلسلے میں تھوڑی سی محتاط رویہ رکھنا چاہیے.
بہت شکریہ محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ آپ کا اس گفتگو کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے, مجھے عظیم سبزواری اور زاویہ نگاہ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. محبوب رسول پیلی ہے, محبوب اب کروں گا سرور کی باتیں, اب کروں گا سرور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں. ہے فقط ان کے سامنے ہے سامنے ممکن اعتراف قصور کی باتیں, اعتراف قصور کی باتیں.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید. اور آج کا صبح امید پروگرام فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے متعلق ہے. صبح امید,
سامعین سلسلہ وار پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں. غلام عباس حیدری کا سلام قبول کیجیے. سامعین, جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج فرزند رسول خدا حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مبارک دن ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے. سامعین, پروگرام صبح امید کے آغاز میں ہم حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اس پرمسرت موقع پر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی, تمام مسلمانوں خاص طور سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں.
پروردگار
سامین، فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام 15 ذی الحجہ 212 ہجری قمری کو مدینہ منورہ کے قریب اس دنیا میں تشریف لائے۔ کلینی، شیخ مفید اور شیخ توسی نیز ابن اسیر کے بقول امام ہادی علیہ السلام 15 ذی الحجہ 212 ہجری قمری کو مدینہ کے قریب سریا نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ علی بن محمد امام علی النقی علیہ السلام کے نام سے مشہور نوے امام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند اور شیعوں کے 10ویں امام ہیں۔ آپ امام ہادی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ آپ 220 ہجری قمری سے 254 ہجری قمری یعنی 34 برس تک امامت کے منصب پر فائز رہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے دور کے ظالم حاکموں کی تمام تر سازشوں اور سختیوں کے باوجود اسلام کے درخشاں چہرے کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اپنے علم کے بہرے بیکران سے بہت سے شاگردوں کو سیراب کیا۔ دوران امامت آپ کی زندگی کے اکثر ایام سامرہ میں عباسی حکمرانوں کے زیر نگرانی گزرے۔ آپ علیہ السلام متعدد عباسی حکمرانوں کے ہم عصر تھے، جن میں اہم ترین متوکل عباسی تھا۔ امامت کے دوران مختلف علاقوں میں وکلاء تعین کر کے اپنے پیروکاروں سے رابطے میں رہے اور انہی وکلاء کے ذریعے شیعوں کے مسائل کو بھی حل و فصل کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی 34 سالہ عہد امامت میں عباسی حکمرانوں مامون، معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین اور معتص کے ہم عصر تھے۔ معتص کے حکم پر معتمد عباسی نے آپ کو شہید کیا۔ شیخ مفید اور دوسرے محدثین کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام رجب 254 ہجری قمری کو سامرہ میں 20 سال اور 9 مہینے تک قیام کرنے کے بعد شہید ہوئے۔ بعض ماخذ میں آپ کی شہادت کی تاریخ 3 رجب نقل کی گئی ہے، جبکہ دیگر ماخذ میں یہ تاریخ 25 یا 26 جمادی الثانی بیان کی گئی ہے۔ اس زمانے میں 13واں عباسی خلیفہ معتز برسر اقتدار تھا۔ امام ہادی علیہ السلام 220 ہجری قمری میں اپنے والد امام جواد کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ سامعین، امید ہے کہ یہاں تک کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام کے اس حصے میں پیش ہے ایک داستان۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص ہم سفر ہوا۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے اور کھانے کے لیے وہیں دسترخوان بچھا دیا۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں، دونوں نے ایک ایک روٹیاں کھائیں اور ایک روٹی بچا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے دریا کی طرف گئے اور جب واپس پلٹے تو دیکھا کہ 3ری روٹی دسترخوان میں نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ہم سفر سے پوچھا، بتاؤ 3ری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دونوں وہاں سے پھر سفر پر روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے دوبارہ سوال کیا کہ وہ 3ری روٹی کیا ہوئی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصرار کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین سے ایک مشت خاک اٹھائی اور فرمایا، اے مٹی، خدا کے حکم سے سونا بن جا۔ حضرت عیسیٰ کے حکم سے مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ نے سونے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ ایک حصہ تمہارا اور ایک حصہ میرا ہے، اور یہ 3را حصہ اس شخص کا ہے جس نے 3ری روٹی کھائی ہے۔ اس نے فوراً ہی کہا، میں نے ہی وہ روٹی کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب سونا تمہارا ہے، کیونکہ تو دنیا پرست ہے اور میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں، اور یہ کہہ کر اس سے جدا ہو گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ 2 آدمی کہیں سے آ پہنچے اور دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کا دوست سونا جمع کرنے میں مصروف ہے۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیں تاکہ سونے کے مالک بن جائیں۔ اس نے رو رو کر فریاد کی کہ مجھے قتل نہ کرو، ہم اس سونے کو تین حصوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیں گے۔ تو ان لوگوں نے بھی قبول کر لیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے شہر گیا۔ اس نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ان کھانوں میں زہر ملا دیں جسے کھا کر وہ دونوں مر جائیں، تو سونے کا مالک میں بن جاؤں گا۔ ادھر ان دونوں نے بھی پروگرام بنایا کہ جب ان کا ساتھی شہر سے واپس آئے گا تو اسے قتل کر دیں گے اور سونا آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ جب ان کا ساتھی شہر سے واپس آیا تو دونوں نے مل کر اسے قتل کر دیا اور کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد زہر نے اپنا اثر کرنا شروع کیا اور دونوں واصل جہنم ہو گئے۔ کچھ ہی لمحہ گزرا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو دیکھا کہ بکھرے ہوئے سونے کے پاس تین لاشیں پڑی ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ ہے دنیا پرستی کا انجام، اس سے ہمیشہ بچو تاکہ تمہیں فریب نہ دے۔
سامعین، امید ہے داستان سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ صبح امید کے آخر میں ہم ایک بار پھر حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، تمام مسلمانوں خاص طور سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ کا یہ قول نقل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، دنیا ایک بازار ہے جس میں کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ نقصان۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروں کے، اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکھے لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 مرداد، 15 ذی الحجہ اور 26 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ ذی‌الحجہ سن 212 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ نے اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے ظالم حکومتوں کے تمام تر دباؤ اور سختیوں کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد کو اسلامی تعلیمات سے سرفراز کیا۔ آپ کے ایک شاگرد حضرت عبدالعظیم حسنی علیہ السلام ہیں۔ ہم امام علی النقی علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ کا ایک فرمان نقل کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ہر نیکی سے بہتر نیک انسان ہے، قابل قدر گفتگو سے بہتر اس کا کہنے والا، اور ہر علم سے بہتر اس کا حامل ہے۔ چھبیس جولائی 1856 عیسوی کو انگریزی ادب کے معروف ادیب جارج برنارڈ شا کی پیدائش ہوئی۔ ان کو ادب اور فن سے وابستگی ورثے میں ملی تھی۔ برنارڈ شاہ نے ابتدائی تعلیم ڈبلن میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے 1879 میں لندن منتقل ہو گئے۔ برنارڈ شاہ بنیادی طور پر ایک مذہبی شخص تھے، لیکن اس زمانے میں ہنری جارج اور کارل مارکس کے مطالعے نے ان کی سیاسی اور ادبی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 1925 میں برنارڈ شاہ کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ چار مرداد 1323 ہجری شمسی کو ایران میں پہلوی سلسلہ بادشاہت کے بانی رضا پہلوی عرف رضا خان کا 16 سال حکومت کرنے اور 3 سال کی جلا وطنی کے بعد جنوبی افریقہ میں انتقال ہوا۔ وہ 1257 ہجری شمسی میں ایران کے ایک شمالی گاؤں میں پیدا ہوا۔ رضا خان 1299 ہجری شمسی میں، جبکہ وہ فوج کے ایک دستے کا کمانڈر تھا، انگریزوں کی مدد سے ایک بغاوت کے بعد ملک کا سپہ سالار بن گیا اور بعد میں وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچ گیا۔ رضا خان نے 1304 ہجری شمسی میں سلسلہ قاجاریہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے بعد علماء کرام اور حریت پسند قوتوں کی شدید مخالفت کے باوجود اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ رضا خان نے ترکی کے حکمراں کمال عطا ترک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلامی اقدار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی۔ رضا خان کے اسلام مخالف اقدامات کی ایک نمایاں مثال خواتین کے پردے کو زبردستی ختم کرانے کی مہم تھی کہ جس کی عوام نے سخت مخالفت کی۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر جرمنی کے ڈکٹیٹر ہٹلر سے رضا خان کے معاہدے کے رد عمل میں مخالف ممالک کی افواج نے ایران پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد رضا خان کو گرفتار کر کے جنوبی افریقہ جلاوطن کر دیا گیا اور جلاوطنی کے دوران ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ جولائی 1965 عیسوی کو جنوبی ایشیا میں واقع جزائر پر مشتمل ملک مالدیپ نے آزادی حاصل کی۔ اس ملک پر 16ویں صدی کے اوائل میں پرتگال کا قبضہ ہوا، اس کے بعد ہالینڈ کا، پھر فرانس کا، اور 19ویں صدی کے اواخر میں برطانیہ کا مالدیپ پر قبضہ ہوا۔ اس زمانے میں مالدیپ سری لنکا کے قلمرو کا ایک حصہ تھا۔ سری لنکا کی آزادی کے بعد برطانیہ نے 1948 میں مالدیپ کو خود مختاری دے دی اور اس کے 17 سال کے بعد 1965 میں یہ ملک آزاد ہو گیا۔ چھبیس جولائی 1967 کو مینار پاکستان کی تعمیر مکمل ہوئی، جہاں 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس منعقد ہوا تھا، جس میں تقسیم ہند کے حوالے سے ایک تاریخی قرارداد منظور ہوئی۔ یہ قرارداد پاکستان سے موسوم ہوئی۔ اس اہم تاریخی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں مینار پاکستان کی تعمیر ہوئی۔ اس مینار کی بلندی 196 فٹ اور 6 انچ ہے۔ مینار پاکستان پر قرارداد لاہور، قرارداد دہلی، پاکستان کا قومی ترانہ، 99 اسماء حسنہ، بانی پاکستان، محمد علی جناح کی تقاریر کے اقتباسات، علامہ اقبال کے اشعار اور قرآن مجید کی آیات تحریر ہیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.